إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے اور دین کے تعلق سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت صحیح دین کا فہم عطا فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے دین کے ساتھ تعلق بہت سب کا ہے لیکن اس تعلق کے ساتھ ساتھ صحیح دین کا فہم بہت کم لوگوں کو حاصل ہے اکثر لوگوں نے دین کو اپنی پسند و ناپسند اپنے جذبات اور اپنے حماس کے تابع بنا دیا ہے لیکن دین ان میں سے کسی چیز کا نام نہیں ہے دین صحیح سمجھ اور فہم کا نام ہے جس کی اساس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی ہے اور قرآن و حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اسی دین کی بنیاد پر تربیت فرمایا کرتے تھے تاکہ صحابہ تک صحیح دین کا فہم پہنچ جائے اور یہ فہم ادھر حقیقت اصل نعمت ہے جس پر انسان کی کامیابی یا ناکامی مرتب ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے کے طریقے کیا تھے اور صحیح فہم پہنچانے کے لیے اسلوب کیا تھا, یہ ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے. اسے امام ترمذی نے اپنی جامع میں اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے, جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. فرماتے ہیں کہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دفعہ میں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. یہ پیچھے ہونے کے دو معنی ہو سکتے ہیں, یا تو آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھے اور یا پیدل جا رہے تھے, نبی علیہ السلام آگے آگے تھے اور عبداللہ بن عباس پیچھے پیچھے چل رہے تھے. ایک مربی وقت کو ضائع نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر عبداللہ بن عباس کو کچھ نصیحتیں فرماتے ہیں, انہیں کچھ علم دیتے ہیں اور کچھ فہم ان تک پہنچاتے ہیں. یہ مکمل حدیث دین اسلام کے اصول اور فروع کا ایک مرقع ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا, یا غلام الا اعلمک کلمات تنفعک, اے غلام, غلام بچے اور بیٹے کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. عبداللہ بن عباس بالکل نو عمر تھے. نبی علیہ السلام کے انتقال تک بالغ نہیں ہوئے تھے, انتقال تک بھی ان کی عمر 14 اور 15 سال کی تھی, لیکن علم کے حریص بہت تھے. بعض اوقات پیغمبر اسلام کے گھر میں رات گزارتے, آپ سے علم نافع حاصل کرنے کے لیے. چنانچہ پیغمبر اسلام کے قیام اللیل کی بہت سی باتیں عبداللہ بن عباس کی طریق سے مروی ہیں. آپ کا سونا, پھر آپ کا اٹھنا, وضو کرنا, مسواک کرنا, پھر آپ کا تہجد کا اہتمام کرنا, بہت سے امور عبداللہ بن عباس سے مروی ہیں. یہ دلیل ہے کہ عبداللہ بن عباس علم کی طلب کے حریص تھے اور اس سے بڑھ کر اتباع سنت کے حریص تھے. باقاعدہ خود دیکھنے پہنچ گئے کہ پیغمبر علیہ السلام رات کس طرح گزارتے ہیں, آپ کا سونا جاگنا کیسا ہے, قیام اللیل کیسا ہے. چنانچہ رات رات بھر جاگتے رہتے اور پیغمبر علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو نوٹ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو یہ دعا بھی دی تھی, اللہم علم التعویل وفقہ فی الدین, اے اللہ عبداللہ کو قرآن پاک کی تفسیر کا علم دے دے اور دین کی فقہ اور سمجھ عطا فرما دے. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن کے لقب سے ملقب کیے جاتے ہیں اور دین کی فقہ انہیں بہت کچھ حاصل تھی اور بڑا علم ان کے ذریعے ہی امت تک پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اسی حرص کو دیکھتے ہوئے سفر کے اس موقع میں عبداللہ بن عباس کو کچھ علم دیتے ہیں. فرمایا کہ اے غلام, اے بیٹے, ویسے عبداللہ بن عباس نبی علیہ السلام کے بھائی تھے, آپ کے چچا عباس کے بیٹے تھے, میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں جن کا تمہیں نفع اور فائدہ حاصل ہوگا, ان باتوں کو اچھی طرح سن لو, سمجھ لو اور یاد کر لو, اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کرو, تمہیں ان کا بڑا فائدہ ہوگا. احفظ اللہ یحفظ کر, تم حفاظت کرو اللہ کی, یعنی اللہ کے دین کی, اس کی شریعت کی, اس کی حدود کی. یحفظ کر, اللہ رب العزت تمہاری حفاظت فرمائے گا. اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے, تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کا آغاز کیا. اللہ تعالیٰ کی حفاظت کیا ہے, اس میں عموم ہے, جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, اہل و عیال کی حفاظت, اور سب سے بڑھ کر دین کی حفاظت. اللہ رب العزت ایسی حفاظت فرمائے گا کہ تمہیں صحیح دین پر قائم کر دے گا, اور صراط مستقیم کے منافی جو بھی امور ہیں, شرک ہے, بدعت ہے, مختلف معصیتیں ہیں, اللہ رب العزت تمہیں ان سب سے بچائے گا اور محفوظ رکھے گا. اور یہ بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو یہ فہم دے دے کہ اس فہم کے نتیجے میں وہ شرک و بدعت سے بچ سکے. ورنہ حقائق مسخ ہو چکے ہیں اور شرک توحید بن چکا ہے, اور بدعت کو سنت قرار دے کر اس پر عمل کیا جا رہا ہے. حق و باطل کی تفریق اکثر لوگ مٹا چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اے ایمان والو, اگر تمہارے دل صحیح معنی میں اللہ کی خشیت سے مالا مال ہوں گے تو اللہ تمہیں فرقان دے گا. بدل للمتقین, یہ اللہ کی وحی متقین کے لیے ہدایت ہے. فرقان فرق, حق و باطل میں فرق, توحید و شرک میں فرق, سنت و بدعت میں فرق. تو اگر واقعہ تم اللہ رب العزت کے دین کے محافظ بن جاؤ, محافظ بننے کا معنی یہ ہے کہ ان پر عمل کرو, ان کو سمجھو اور صحیح فہم تک پہنچنے کی کوشش کرو, اور عملی طور پہ استقامت کے نقطے پر آ جاؤ, تو اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا. اور یہ حفاظت ہم سب کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل بہت سی دعائیں کیا کرتے تھے. ایک دعا یہ بھی تھی, یا اللہ جب نیند آ جائے گی تو یہ روح تیرے پاس پہنچ جائے گی. ان انصبتها فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. جب یہ روح تیرے پاس پہنچ جائے گی تو اگر تو اسے اپنے پاس روکنے کا فیصلہ فرما دے تو اس پر رحم فرما دے. یہ روح تیرے پاس پہنچے گی, اور اگر تیرا فیصلہ ہو آج کی رات اس روح کو روک لینے کا, واپس نہ لوٹانے کا, تو اس پر رحم فرمانا. کیونکہ اس کے بعد کا سفر, موت کے بعد کا سفر بڑا ہی کٹھن ہے, تو اس پر رحم فرمانا. بھائی ارسلتھا فاحفظھا بما تحفظ به عبادك الصالحین, اور اگر تو نے اس کو لوٹانے کا فیصلہ فرمانا ہے تو لوٹانے کے بعد اس کی حفاظت کرنا ان ساری چیزوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. لوگ ہر طرح کے ہیں, نیک بھی ہیں برے بھی ہیں, موحد بھی ہیں مشرکین بھی ہیں, اور ہر ایک کی کسی نہ کسی طریقے سے حفاظت ہو رہی ہے. کسی کو بے تحاشا دولت اور مال عطا ہو رہا ہے, اور فقر کے اندیشوں سے ان کو نجات دی جا رہی ہے. یہ حفاظت نہیں چاہیے, جو نیک بندوں کی حفاظت ہے وہ چاہیے. اس میں دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے. کہ اللہ اگر تم لوٹانے کا فیصلہ فرما لیا تو پھر اس کی حفاظت فرمانا. تو حفاظت کا جو اصول ہے وہ بیان ہو گیا کہ احفظ اللہ, تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا عمل کے ذریعے, جو اللہ کے عوامر ہیں انہیں اختیار کرنا, اور جو اللہ کی منہجیات ہیں ان سے اجتناب کرنا, جن چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ قبول کر لینا, جن سے روکا گیا ان سے بعد آ جانا, اور یہ بات سمجھ لینا کہ امر و نہی کی ایک ہی اساس ہے, اور وہ اللہ کا یہ فرمان, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا, کہ جو چیز ان کو رسول دے وہ لے لو, اور جس چیز سے رسول روکے اس سے بعد آ جاؤ. کہ دین اسلام میں امر و نہی کی اساس ہے, اسی اساس کے تحت اس کو قبول کر لو. یہ اللہ کے دین کی حفاظت ہے, اس کا نتیجہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری حفاظت فرمائے گا, تمہارے بدن کی, تمہارے جسم کی, تمہارے مال کی, اہل و عیال کی, تمہارے دین کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے گا. احفظ اللہ نجد تجاہک, تم اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کرنا ہمیشہ اللہ کو ساتھ دے پاؤ گے, اور اللہ رب العزت تمہیں بے جانو مددگار چھوڑ نہیں دے گا, بلکہ ہمیشہ اللہ کو ساتھ دے پاؤ گے اور اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب بھی مدد طلب کرو اللہ سے کرو. سوال کرنا, مدد طلب کرنا صرف اللہ ہی سے ہو, یہ ایک عقیدے کا بڑا اہم گوشہ ہے. اللہ ہی سے مانگو, اللہ ہی سے استعانت کرو, کسی اور سے نہیں, مخلوقات سے نہیں. ہاں مخلوقات سے اگر سوال کرنا ہے تو اس کا ادب سیکھ لو, وہ ادب بھی عقیدے کا ایک حصہ ہے. مخلوقات سے سوال جائز ہے دو صورتوں میں. ایک یہ کہ جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں وہ تحت الاسباب ہو, مخلوقات آپ کے اس سوال کو پورا کرنے پر قادر ہوں اللہ کی توفیق سے, تب ان سے سوال کرو. اور دوسری بات یہ ہے, دوسرا ادب یہ ہے کہ سوال کرتے ہوئے عقیدہ یہ ہو کہ مخلوقات سے جو سوال کر رہا ہوں تو یہ بھی وہ اسباب ہیں جن کا مسبب در حقیقت اللہ رب العزت ہے. اللہ مخلوقات کو توفیق دے گا کہ میرے سوال کو پورا کریں گے, ورنہ نہیں, یہ خود قادر نہیں ہے, بلکہ اللہ کی توفیق سے قادر ہوں گے. اللہ ہی مسبب حقیقی ہے, اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو اسباب بنایا ہے کچھ امور کو پورا کرنے میں. تو یہ ادب ہے مخلوقات سے سوال کر, اور وہ امور جو فوق الاسباب ہیں وہ صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے, غیر اللہ سے مانگنا شرک ہوگا. تو فرمایا کہ ایک انسان اگر یہ سمجھ لے کہ ہر امر میں اللہ ہی سے مانگنا ہے تو یہ توحید کا بڑا اہم حصہ ہے, اور اس کے بڑے فضائل ہیں. تبھی تو ایک مجلس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, من یضمن لی واحدا اضمن له الجنہ, کون ہے وہ شخص جو مجھے ایک ہی کی ضمانت دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آج میرے ساتھ ایک وعدہ کر لے, میں اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں. کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے, فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ میں تیار ہوں اس وعدے کے لیے, اس ضمانت کے لیے. حالانکہ انہیں معلوم نہیں تھا تو وہ کیا چیز ہے, وہ ضمانت کیا ہے, لیکن کیونکہ بات جنت کی ہو گئی, اس کے نتیجے میں جنت کے وعدے سے, تو پھر وہ فوراً تیار ہو گئے. وہ ضمانت کچھ بھی ہو سکتی ہے, بڑے سے بڑی تو کڑی شرط بھی لگائی جا سکتی ہے, لیکن صحابہ اکرام جنت کی طلب میں مخلص تھے, اور جہاں جنت کے سودے کی بات ہوتی تو فوراً آبادہ ہو جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ ضمانت یہ ہے کہ لا تفعل الناس شیئا, کبھی لوگوں نے سوال نہ کرنا بلکہ صرف اللہ ہی نے سوال کرنا. اس بات پر تم مستعد ہو جاؤ, اس بات کو قبول کر لو, اور اپنی پوری زندگی پوری استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہنا, تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ایسا قبول کیا کہ پھر کبھی لوگوں سے سوال نہیں کیا, ہمیشہ اللہ ہی نے سوال کیا. حتیٰ کہ جمدے کا چشمہ اگر ٹوٹ گیا تو اللہ ہی سے دعا کی کہ یا اللہ عطا فرما دے. سواری پر سوار ہوتے, کوڑا گر جاتا تو کسی سے نہیں کہتے مجھے اٹھا کے دے دو, بلکہ خود نیچے ادھر سے اٹھاتے اور دوبارہ سوار ہو جاتے. جب بڑھاپے کی عمر آئی, جس عمر میں انسان محتاج ہو جاتا ہے اور انسان مدد کا طالب ہوتا ہے, تو اسی عہد کو نبھانے کے لیے شہر چھوڑ دیا اور ایک جنگل میں آباد ہو گئے کہ یہاں نہ کوئی شخص ہوگا, نہ لوگ ہوں گے, اور نہ کسی سے سوال کرنے کی نوبت آئے گی. حتیٰ کہ ان کی موت بھی شہر سے باہر ہی آئی اور موت تک اس پر قائم رہے. تو یقیناً یہ توحید کا بڑا اہم مقصد ہے, اللہ سے سوال کرنا اور ساری امیدیں اپنے خالق اور مالک سے وابستہ کرنا. حدیث قدسی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ کا فرمان ہے, ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني لأغفرن لك على ما كان منك ولا أبالي. اے آدم کے بیٹے, تو جب تک دو کام کرتا رہے, جب بھی پکارے مجھے پکارے, ورجوتني اور جب بھی امیدیں قائم کرے میرے ساتھ کرے, تیری ساری امیدوں کا محور اور مرکز میری ذات ہو, مجھے سے امیدیں وابستہ کرے, دنیاوی امور ہو دینی امور ہو, تیری امیدیں میرے ساتھ وابستہ ہو, اور جب بھی سوال کرے دعا کرے مجھے سے کرے, لاب کے رتنا نہ کر انا ماں کا نہ من کا, جب تک تو یہ دو کام کرتا رہے پوری جانداری کے ساتھ, اس وقت تک میں بھی تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. انا ماں کا نہ من کا, وہ گناہ جیسے بھی چھوٹے ہوں بڑے ہوں, تیرے ان دو اعمال کی برکت سے میں گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. یہ بات تیرے عقیدے کا حصہ بن جائے کہ صرف اللہ ہی سے دعا کرنی ہے, اللہ ہی کو پکارنا ہے, اللہ ہی سے سوال کرنا ہے, اور اللہ ہی سے امیدیں وابستہ کرنی ہے. ہر چیز میں, وہ چھوٹی ہو بڑی ہو, اس کا تعلق دنیا سے ہو آخرت سے ہو, ساری چیزوں کا جو مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے, ساری امیدوں کا. یہ تیرا عقیدہ بن جائے, عملی طور پہ اس کو اپنا لے, تو میں بھی تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں. تو فرمایا کہ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, جب بھی سوال کرے اللہ سے کرے, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب بھی مدد طلب کرے اللہ سے کرے. ان دو چیزوں پر قائم ہو جاؤ, اس کے بڑے فوائد ہیں, بڑے ثمرات. اور آگے فرمایا کہ فَاعْلَمْ, اے عبداللہ یہ بات جان لو, لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ, اگر یہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے کچھ دینے کے لیے, کوئی نفع پہنچانے کے لیے, کوئی خیر مجھ تک پہنچانے کے لیے, پوری دنیا اکٹھی ہو جائے, کوئی بھی دور ہو اور کوئی بھی زمانہ ہو, یہ کروڑوں اور اربوں لوگ اکٹھے ہو جائیں, اور یہ طے کر لیں کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے, کوئی نفع پہنچائے, مطلب کہ انفع ہوگا, تو یہ وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. الا ما كتبه الله لك, مگر وہی جو اللہ نے لکھا ہے, اللہ کے لکھے ہوئے سے زیادہ نہیں دے سکتے. جو اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں, جو اللہ کا عمر مقدر ہے تیرے لیے, صرف وہی تجھ تک پہنچ سکتا ہے, اس سے بڑھ کر ایک ذرہ بھی. تو پھر ان مخلوقات پر اعتماد کرنا اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ ہی پر توکل, اللہ ہی پر بھروسہ. اس حدیث میں دو مرکزی چیزیں ہیں, ایک اللہ پر توکل, میں یہ توکل اللہ وہ حسب, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. توکل کی یہ بڑی عجیب جزا ہے کہ اللہ خود اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ ہر عمل کی جزا مختلف ہوتی ہے. انسان اگر فلاں کام کر لے اس کو 100 نیکیاں ملیں گی, فلاں کام کر لے اسے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی, مگر توکل کی جزا یہ ہے جو توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا, اللہ اس کے لیے کافی ہو. اس میں توکل کی تعلیم ہے کہ جب پوری امت اکٹھی ہو کر تجھے اللہ کے لکھے ہوئے سے بڑھ کر ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتی, تو مخلوقات پر اعتماد کا کیا معنی ہے؟ تو اللہ پر توکل کرو, اسی پر بھروسہ رکھو, اسی کی ذات پر پورا یقین ہو, مخلوقات پر نہ ہو. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان, جو بھی ہو رہا ہے تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے, تقدیر پر حقیقی اور پورا ایمان, کوئی اس میں نقص نہ ہو. آگے فرمایا کہ بلو بلو اجتمع الا یضروک بشیء لم یضروک الا ما کتب اللہ لک, اگر یہ ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے تو یہ نقصان پہنچانے کے لیے, تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ نے لکھا. رقبۃ الاقلام, قلمیں اٹھا لی گئی ہیں, وہ جفت صحف اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں. قلمیں اٹھانے کا معنی اور صحیفوں کے خشک ہونے کا معنی یہ ہے کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے, قلمیں اٹھا لی گئی ہیں, اب یہ قلم دوبارہ نہیں چلے گی. ایک بار قدم چل کر اٹھا لی گئی ہے اور صحیفے خشک ہو چکے, اللہ کے فیصلے سارے تحریر ہو چکے, اب کوئی نیا فیصلہ نہیں آئے گا, بلکہ اللہ رب العزت نے سارے فیصلے فرما دیے. یہ قلمیں اللہ کی ہیں, اللہ نے لکھا لکھوایا اور قلموں کو اٹھا لیا. یہ قلمیں کسی انسان کے نہیں ہیں, یہ شعر غلط ہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم دے رہے ہیں. لوح و قلم کسی انسان کے نہیں ہیں اور نہ کسی انسان کو تھمائے جا سکتے ہیں. لوح و قلم کا مالک صرف اللہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس لوح پر اپنی قلم کے ذریعے سب کچھ لکھ دیا ہے اور لکھ کر قلم کو اٹھا دیا ہے. اب یہ قلم نہ کسی کو تھمائی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نیا فیصلہ صادر ہو سکتا ہے. فیصلے صادر ہو چکے, لکھے جا چکے, اور اس کائنات میں کوئی کچھ ہو رہا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. کسی انسان کو لوح و قلم نہیں تھمائی جا سکتی. اس شعر کا معنی آپ جو بھی سمجھتے رہے, لیکن ظاہر یہی ہے اور یہ ظاہر خراب ہے, عقیدہ ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. کسی طرف کا ایک اور شعر ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. بعض لوگ تعجب کرتے ہیں, یہ شعر علامہ اقبال کا ہے, وہ بھی علامہ اقبال کا ہے, یہ بھی علامہ اقبال کا ہے, اتنے بڑے شاعر غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ شعراء ہوں اور غلطی نہ ہوں یہ ناممکن ہے. صرف خالق کائنات کی بڑی غلطی سے مبرہ ہے, اور باقی لوگ معصوم نہیں, وہ غلطی کریں گے. اور شعراء ان کا تربیت کرنے کا انداز اور زیادہ ہے, غلطی کرنے کے امکانات اور بڑھ کر ہیں. وہ اپنے شعر کے ردیف و قافیہ کے پابند ہوتے ہیں, اس ردیف و قافیہ میں جو لفظ ڈالتے یا ڈالنا پڑے ان کو ڈالنا پڑتا ہے, اور بار بار وہ چیزیں خلاف عقیدہ ہوتی ہیں, خلاف شریعت ہوتی ہیں. اور شعراء میں مبالغہ ہوتا ہے, مبالغہ میں بھی ہوتی ہے. ایسے ایسے اشعار کہہ جاتے ہیں جو اتنا بڑا کفر ہوتے ہیں کہ ابو جہل کا کفر بھی ان سے بڑا مانتا ہوگا. جیسے کسی نے کہا کہ حیران ہوں مصطفیٰ کو کیا لکھوں, خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں. یہ کلمہ کفر زمین میں موجود ریت کے ذروں کے برابر اس شخص پر لعنت ہو جتنی یہ شعر لکھا. کلمہ کفر ہے. یہ شعرا ہے, تو شعرا قرآن کہتا ہے کہ گمراہ لوگ ان کے پیروکار ہوتے ہیں, گمراہ ان کے پیروکار ہوتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں خلاف عقیدہ ہیں, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہرگز نہیں. اللہ کا فیصلہ ایک مرد مومن تو کیا, سارے انبیاء سارے ملائکہ سارے جن سارے انسان اکٹھے ہو جائیں, میرے خالق اور مالک کے ایک فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے. ایک مرد مومن کیا اوقات رکھتے ہیں, اور پھر یہ لوح قلم دے رہے ہیں, نہیں لوح قلم اللہ کے ہیں, اور لوح قلم چل چکے ہیں, فیصلے ہو چکے ہیں, ان کے طرف نام قدم اٹھا بھی گئی ہے, بچپ سوکھ اور صحیفے خل ہو چکے ہیں, فیصلے ہو چکے ہیں. جتنا رب کر بس فارغ میرے گھر تیرا پروردگار بندوں کے سارے فیصلے کر کے فارغ ہو چکے, کوئی نیا فیصلہ نہیں آئے, کوئی نیا فیصلہ نہیں. وہ حدیث شاید آپ کے ذہن میں آ رہی ہے, القدر الا دعا, کہ دعا تبدیل کو تبدیل کر دیتی ہے. یہ نیا فیصلہ نہیں ہے, دعا اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی. دعا سے ایک انسان کی تبدیل کی جہت تبدیل ہوتی, یعنی ایک انسان پریشان سال گزر گیا, دو سال گزر گیا, دس سال گزر گیا, پریشان, پھر ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری پریشانی کو دور کر دے, اللہ قبول کر لیتا ہے اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے. اب راحت آ گئی, آسودگی آ گئی, پریشانی چھٹ گئی. یہ بھی لکھا ہوا ہے, دس سال اس کی پریشانی ٹکی ہوئی ہے, دس سال کے بعد اس کا دعا کرنا لکھا ہوا ہے, پریشانی کا ڈر جانا لکھا ہوا ہے. یہ ڈر جانا کوئی نئی چیز نہیں ہے, تبدیل کیا بدلی, تبدیل کی جہت اور صرف تبدیل ہوگی کہ انسان کا سفر جاری تھا پریشانیوں کی طرف, اس کی دعا کی برکت سے راحتیں آ گئی اور آسودگی آ گئی اور صرف تبدیل ہوگی. لیکن لکھا ہوا سب کچھ ہے, پریشانی بھی لکھی ہوئی ہے, دعا کرنا بھی لکھا ہوا ہے, دعا کا قبول ہونا بھی لکھا ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں آسود کی راحت کا عطا ہونا بھی لکھا ہوا ہے. کوئی نیا فیصلہ نہیں آتا. تو تبدیل پر ایمان صحیح معنی میں سنو چار مراحل کے ساتھ. ایک مرحلہ یہ ہے کہ یہ بات مان لو کہ اللہ کا علم ثابت اور حق ہے, اللہ برادر کو مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کا علم, ہر چیز جانتے ہیں, صدیوں بعد سینکڑوں صدیوں کے بعد کیا ہوگا اللہ کو معلوم ہے, اس کے علم سے کوئی چیز پتلی نہیں. امام بیضی رحمۃ اللہ اسماء الصفات میں ایک حدیث لائے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں اور زمینوں کا ذکر کیا ہے کہ زمین و آسمان کے مابین 500 سال کی مسافت کا فاصلہ, اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت, ہر آسمان کی کثافت اس کا موٹاپا 500 سال کا ہے, اس کے اوپر ایک سمندر ہے جس کی طرح اوپر کی سطح کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے, پھر اس کے اوپر 8 اوعار ہیں, 8 اوعار جن اوعار کا حجم بیان نہیں ہوا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے گھٹنوں سے لے کر ان کے جو پاؤں ہیں کھر ہیں ان کے مابین ہر ایک کے 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے, اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے, اس کے درمیان اس کی بھی 500 سال کی مسافت ہے, اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت کے بقدر ہے, جس پر اللہ رب العزت مستوی ہے. پھر آپ زمین کی طرف آئے کہ ہر زمین سے دوسری زمین تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے, ہر زمین کی کثافت 500 سال تک ہے, اس طرح ساتویں زمین تک. رسول اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایک لکڑی ساتویں آسمان سے پھینکی جائے اور وہ ساتویں زمین تک پہنچے تو اس کا پورا سفر اور اس کا گرنا اور پھینکا جانا سب اللہ کا ہے, اس کے علم سے کوئی چیز پتلی نہیں ہے, کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, ایک ذرہ تک پوشیدہ نہیں ہے. یہ پروردگار کا علم ہے, اس پر ایمان لائیے, اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم, مستقبل کے سارے احوال کا علم, اس پر ایمان. دوسرا یہ ایمان باقی اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا, یہ تبدیل ہر انسان کا صحیفہ, صحیفہ تبدیل لکھا ہوا.
اور یہ ہے لوح قلم. اللہ نے لکھ دیا سب کچھ, بلکہ زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا. تیسرا یہ ایمان لاؤ, جب اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے. ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی اس لکھے ہوئے کے خلاف نہیں ہو رہا. اور چوتھا یہ ایمان لاؤ کہ لکھے ہوئے کے مطابق تو ہو رہا ہے, اللہ کی مشیت بھی یہی جو ہو رہا ہے اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے, اس کی چاہت کے تحت ہو رہا ہے, اس کے ارادہ اور مشیت کے تحت ہو رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے اور اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے, نہ لکھے ہوئے کے خلاف ہو رہا ہے اور نہ ہی کوئی چیز اللہ کی مشیت کے خلاف ہو رہا ہے. یہ چار حقائق ہیں تبلیغ پر ایمان لانے کے. تو آپ نے اس حدیث سے اس طرح اشارہ کیا کہ عبداللہ اگر پوری کائنات اکٹھی ہو کر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے, مگر وہی چیز جو اللہ نے لکھی ہوئی. نقصان دینا چاہے نقصان نہیں دے سکتے, مگر وہ جو اللہ نے لکھا ہوا. رفعت الاقلام, طلبے اٹھا لی گئی, جفت الصحف اور صحیفے خشک ہو چکے. مسلم احمد کی ایک اور حدیث میں یہی مدر مذکور ہے. کچھ الفاظ اور زائد بھی ہیں, کچھ جملے اور بھی حاصل ہوتے ہیں, جس میں ایک جملہ یہ ہے کہ تعلق بن اللہ ہے پھر رخان یارف کا فشد, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پہچنواؤ, اپنے آپ کو پہچنواؤ اللہ کی طرف. پھر رخا اس وقت جب تم پر آسودگی ہو, جوانی ہو, بھرپور مال ہو, غنا ہو, آسودگی ہو, راحت ہو, تو ان دنوں میں داخل نہ ہوتا کہ جوانی مستانی ہے اور اپنے مال کے ساتھ دنیا کی عیاشی میں مصروف ہو جاؤ. نہیں, آسودگی کی حالت میں اپنے آپ کو اللہ کو پہچنو. یا اس کا شدت جب تم پر سخت آ رہے گا, جوانی ڈر گئی, بڑھاپا آ گیا, مال انسان کا چھپ گیا, تجارتوں میں گھاٹا پڑ گیا, اب یہ فقیر ہو چکے, اب سخت دن آ چکے ہیں, اگر تم نے اپنے آپ کو اللہ کو پہچنوایا ہو عالم رخار میں, عالم آسودگی میں, جب تم پر سختی آئے گی, فقر آئے گا, بڑھاپا آئے گا, مرد آئے گا, اللہ کو پکارو گے تو اللہ تم کو پہچان دے, پھر دعائیں قبول ہو جائیں گی. اور اگر تم نے عالم رخار میں, عالم آسودگی میں اللہ کو پکارا ہی, اللہ کی عبادت ہی نہیں کی, اپنے آپ کو پہچنوایا ہی نہیں, جب تم پر فقر آئے گا, مرض آئے گا, بڑھاپا آئے گا, تم اپنے آپ کو نہیں پہچنوا سکو گے. اللہ ہر چیز جانتا ہے, لیکن یہ اشارہ دعا کی قبولیت کی طرف ہے. اگر تم نے جوانی میں, صحت میں, غنا میں اللہ کی عبادت کی ہوگی, جب تم پر سخت دن آئیں گے اور اللہ کو پکارو گے تو اللہ تمہاری پکار کو جلدی قبول کر لے گا. تبھی تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر آسودگی میں اللہ کو پکارتا ہو اور اس کی پکارے عرش مولا کی طرف پہنچتی ہو اور جب اس پر سختی آئی پھر بھی وہ پکار رہا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ صوت معروف, یہ آواز کوئی نئی نہیں, ہم بار بار سن چکے ہیں. پھر فرشتوں کی دعائیں خاص شامل ہو جاتی ہیں کہ یاد رہا اس بندے کی دعا قبول کرے, اس بندے کی پکار ہم نے بہت سنی, ہر وقت مجھے پکارتا. تو فرشتوں کی دعا ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اور اگر ایک بندے نے عالم رخان میں, عالم آسودگی میں اللہ کو نہ پکارا ہو, اب اچانک یہ بیمار پڑ گیا, اچانک یہ فقیر ہو گیا, اچانک اس پر کوئی تنگی آ گئی, اب یہ دعائیں کر رہے, تو فرشتے کہتے ہیں کہ سو تم من کر, یہ بات ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی, یہ نئی آواز ہے بالکل. تو اس آواز کو فرشتوں کی تائید حاصل نہیں ہوتی, فرشتوں کی دعا حاصل نہیں ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تعرف اللہ فی الرخاء یعرف کا فی الشدہ, اپنے آپ کو پہچاناؤ اللہ کی طرف, عالم آسودگی میں اللہ رب العزت تمہیں سختی کے دنوں میں پہچان لے گا, یعنی تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا. اور آگے فرمایا کہ واعلم ان النصر مع الصبر, یہ بات جان لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ, وان الفرج مع الكرب, اور تکالیف کا چھٹ جانا یہ پریشانیوں کے ساتھ, وان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور ہے، یہ تین قاعدے. نصر صبر کے ساتھ، اللہ کی مدد آتی ہے ضرور لیکن صبر کرنا پڑتا ہے، اللہ کو پکارنا پڑتا ہے، الحاق کرنا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے فقر کو کھول کھول کر دھیان کرنا پڑتا ہے. اللہ رب العزت کو یہ آوازیں بڑی محبوب ہیں کہ بندوں کے قلب کی آوازوں کو اللہ سنے، ان کے الحاق کو سنے، ان کے اضطرار کو سنے اور ان کی اس قلب کی اہمیت کو دیکھے. تب یہ اللہ رب العزت فوراً مدد نہیں بھیجتا بلکہ ان آوازوں کو سنتا ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے. اگر فوراً مدد کا کوئی مستحق ہوتا تو اللہ کا انبیاء ہے، لیکن انبیاء کو مارے پڑے اور لہو لہان ہونا پڑا، تکلیفیں سہنی پڑی، بے تحاشا سب نے برداشت کرنے پڑے، فقر و فاقہ کے مراحل سے گزرنا پڑا اور پھر بلاخر ایک عرصے کے بعد اللہ کی مدد آتی. لیکن کئی انبیاء ایسے بھی آئے کہ جو پوری زندگی لڑائی کرتے کرتے اور دعائیں کرتے کرتے گزر گئے. اللہ کو یہ آوازیں بڑی پیاری لگتی ہیں، بڑی پسند ہیں، ان کا سلا بھی ہے اور سمرا بھی ہے. لیکن یہ قاعدہ نوٹ کر لو کہ اللہ کی نصرت پہلے دن نہیں ملتی بلکہ صبر کے بعد ملتی ہے. اللہ آزماتا ہے، ابتلا کرتا ہے، امتحان لیتا ہے. جب بندہ ہر اعتبار سے صابر ہو، اس کا صابر ہونا معلوم ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد عطا فرما دیتا ہے. بندر فرج عمل کر دے، اور فرج یعنی تکلیفوں کا چھٹ جانا، پریشانیوں کا دور ہو جانا، آسانیوں کا حاصل ہو جانا، یہ کرم کے ساتھ ہے. کرم تکلیف کے ساتھ، تکلیفوں کو برداشت کرنا، تکلیفوں کو سہنا. اللہ آزماتا ہے بندے پر، تکلیفیں مسلط کرتا ہے، ڈالتا ہے، صبر کا امتحان دیتا ہے اور پھر آخرت اللہ سے آسانیاں ادا کرتا ہے. تبھی تو سلف صالحین یہ بات سمجھتے تھے جب تکلیفیں انتہا کو پہنچے حتیٰ کہ ان کا برداشت کرنا مشکل ہو جائے، یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آنے والی. تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ اپنی طاقت سے باہر ہوتی جا رہی. تو سلف صالحین اس کو علامت قرار دیتے تھے جب اللہ کی مدد آنے والی ہے اور تکلیفوں کو چھٹ جانا حاصل ہونے والا ہے. وعن نوحی یسرا، یہ بھی فائدہ ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور ہے. ایک انسان اگر تنگی میں مبتلا کر دیا جائے تو یہ سمجھ لے کہ اس کے بعد آسانی ضرور آئے گی. یہ قاعدہ ہے ان نہ مایوس نہیں اسرا کہ ہر عسر کے بعد، ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور ملتی ہے. لہذا ہر تنگی کے بعد آسانی کا راستہ ضرور حاصل ہوتا ہے. اس حدیث مکمل ہو گئی. اس حدیث میں بہت سی قواعد ہیں، اعتقادی امور ہیں، توحید کی باتیں ہیں، تقدیر پر ایمانداری کے قاعدے ہیں، اور پھر دین کی عبادت، عمل صالح پر استعمال اور دوام، یہ ساری نصیحتیں یہاں موجود ہیں. اس کو اپنے سامنے رکھیں. پیغمبر اللہ نے فرمایا تھا، اے ابن عباس میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں، تمہیں ان کا فائدہ ہو. یہ فائدہ عمومی ہے، دنیا کا فائدہ اور آخرت کا فائدہ. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص اگر اللہ کے دین کی عبادت کرے تو اللہ رب اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے دین کی، اہل کی، مال کی، عیال کی، اس کی صحت کی، اللہ اس کو بچاتا ہے ہر شر سے، مکروہ سے، نقصان سے، بدعت سے، شرک سے، بے دینی سے، الحاد سے، اللہ اس کی عبادت کرتا ہے. اور عبادت کے اللہ رب العزت کے جو دونوں پر ذرائع بعد احادیث میں موجود ہے، ایسے واقعات سیرت میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح عبادت کرتا ہے اور کس طرح اپنے بندوں تک اپنی مدد پہنچاتا ہے. بس ہمارا کام اس دین کے ساتھ وفاداری ہے اور دین کے ساتھ پوری طرح وابستگی ہے اور عمل ہے، پورا قوی عمل، تب اللہ رب العزت کی مدد، اس کی نصرت، اس کی عبادت ہم کو حاصل ہوگی دنیا میں، قبر میں، قیامت کے دن. تو اس حدیث میں بیان شدہ قواعد اپنے سامنے رکھیں اور اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی تعلیم و تربیت کا انداز کیا تھا اور تعلیم و تربیت کے نکات کیا تھے. انداز آپ نے دیکھ لیا، سفر میں ہے، اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے اس پیارے صحابی کو نصیحتیں فرما رہے ہیں. یہ ایک محبت کا انداز بھی ہے اور ایک مربی کی تربیت کا ایک اسلوب بھی ہے. وقت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ وقت کی قدر کرتا ہے. چنانچہ اس سفر میں بھی نبی علیہ السلام نے وقت کو ضائع نہیں کیا بلکہ اپنے صحابی کو، مطلب عباس کو، علم نافع عطا فرمایا اور یہ بڑی کارگر باتیں ان تک پہنچائی، علم ان تک پہنچایا. اور نبی اسلام کی تربیت کہ ڈبتے کیا تھے, ڈبتے بھی آپ نے سن لیے, صرف دین خالص تھے. تو تمہارا کام وابستگی ہے دین کے ساتھ, دین میں عقیدہ ہے, دین میں عمل ہے, احکام ہے, فقہ ہے, معاملات ہیں, ان کو حاصل کرو, انہی کا تتبع کرو, علماء سے مل کر انہی امور کا سوال کرو جن کا تعلق دین کے ساتھ, اور یہ تعلق پھر دنیا اور آخرت کی فلاح اور نجات کا باعث بن سکتا ہے. کچھ لوگ جو اپنے آپ کو عصر حاضر کے مجدد سمجھتے ہیں, کوئی وہ امور کا استحضار کرتے ہیں کہ یہ لوگ اب تک انہیں پرانی باتوں کو الجھے, کوئی عقیدے کی باتیں, تقدیر پر ایمان, یوم آخرت پر ایمان, وضو کا طریقہ, سجدہ کا طریقہ, نماز کا طریقہ, یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی یہ باتیں ان پر ترس کھائے جانے کے ساتھ, ان پر ترس کھایا ہے, یہ لوگ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا قرار دیتے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں, حقیقت میں یہ لوگ قابل رحم اور قابل ترس ہیں, مسکین لوگ ہیں, بیچارے لوگ ہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ چکی اور تم ابھی تک انہیں باتوں میں الجھے ہوئے ہو, یہی سوال کرتے ہو. ہاں یہی سوال کرو, چاند پر پہنچنا اخروی نجات کی احساس نہیں ہے, لیکن صحیح سنت کے مطابق استنجا کرنا, وضو کرنا, نماز پڑھنا, یہ اخروی نجات کی احساس ہے. دنیا میں کچھ نہیں, یہ ختم ہو جائے گا, اصل عالم عالم آخرت, اس کے تحفظ کا یہ امور ہے اللہ کے پیغمبر اپنے صحابی کو سمجھا رہے ہیں, اور صحابہ اس تربیت کے حامل تھے, ان کی نظر احکام کی طرف تھی, فقہ دین کی طرف تھی, ان باتوں کی طرف نہیں تھی جن کو ایک بڑا اہم سمجھا جائے. جب نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ قرب قیامت جب دجال آئے گا اور ظہور مہدی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, اس وقت تین دن اپنی اصل حیثیت سے بڑھ جائے, ایک دن پھیل کر ایک سال کا بن جائے گا, اور ایک دن پھیل کر ایک مہینے کا بن جائے گا, اور ایک دن پھیل کر ایک ہفتے کا بن جائے گا, اور باقی سارے دن تمہارے دنیا کی جو مردات اور عادی ایام ہیں ان کے مطابق. صحابہ نے کیا سوال کیا, یہ بات سن لی کہ ایک دن پھیل کر ایک سال کا بن جائے گا, صحابہ نے کیا سوال کیا کہ یہ کیسے ہوگا, نہیں, سورج کیسے نکلے گا, کیسے غروب ہوگا, نہیں, اس کی کیفیت, نہیں, اس کی عقلی توجہ, نہیں. صحابہ نے یہ سوال کیا ان ادرک نہ ڈالے گا یہاں فقے ہو تسلی یا مسلمان یا سندر سلو, اگر وہ دن ہم نے پا لیا کہ وہ دن پورے سال کا ہو چکا ہے تو اس دن ہم نمازیں کیسے پڑھیں, نمازیں کیسے پڑھیں. یہ سوال صحابہ کے سوال کا انداز کرتی ہے, اللہ کے پیغمبر کی تربیت, اس کی اصلی توجہ, اس طرح کی سبکاری, اب ان کا یہ ایمان ہے کہ وہ دن سال کا ہوگا, کیوں ہوگا, اس لیے کہ پیغمبر پر ہم نے فرما دیا, اور پیغمبر اسلام کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی, جھوٹ نہیں ہو سکتی, وہ نادے میں وہی ہے, وہ اللہ کی وہی پڑھتے ہیں اور اللہ کی وہی سے باتیں کرتے ہیں, یہ صحابہ کا ایمان تھا. تو عمل کی بات سوال کیا, اور یہی تربیت کا انداز ہے, اس حدیث یہی چیز باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے سوالات کیا ہوں, جوابات کیا ہوں, تربیت کا اسلوب کیا ہے, تربیت کا انداز کیا ہے, اس حدیث سے یہ بہت سی باتیں باتیں ہو رہی ہیں کہ پیارے پیغمبر اپنے صحابہ کو امت کو کیا دینا چاہتے ہیں, کیا ان کی ذہن سازی چاہتے ہیں, اور کن خطوط پر تربیت چاہتے ہیں, یہ وہ نقطے ہیں جو دنیا اور آخرت کی فلاح کا وعدہ ہے, اور کوئی چیز نہیں, یہ ظاہری ترقی. دوسرا, تیسرا, چوتھا, بلکہ دسواں اور بیسواں ایک سبب ہو سکتا ہے لیکن حقیقی سبب نہیں, حقیقی سبب اللہ کی توحید ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کلمہ پڑھ دو فلاح پا جاؤ گے, یہ اللہ کی توحید ہے. صدق اللہ یعلمکم اللہ, تقوی اختیار کر لو, اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے علوم کی ساری باتیں تمہیں سمجھا دے گا اور عطا کر دے گا. تمہارا کام تقوی اختیار کرنا, اللہ کا خوف کرنا, یعلمکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے دے گا, رفت آئے گا, ہر چیز سکھا دے گا, کوئی مشکل نہیں رہے. توحیدی تعلق اس دین کے ساتھ, اس فضا کے ساتھ, قرآن و حدیث کے سب وہی کے ساتھ, ان احکام اور امور کے ساتھ, یہ اصل کامیابی کی احساس ہے, اور یہ وہ اہم نقطہ ہے جس کی احساس کر تاکہ پیغمبر صحابہ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, امت تک یہ علم پہنچایا. اللہ پاک ان کو علم نافع عطا فرما دے, اس علم نافع کا صحیح فہم عطا فرما دے, اور صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله.
وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم.